مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس، اور اس پروگرام کے پروڈیوسرز ہیں علیزہ احمد اور انجم ہیرل گل۔ سامعین، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ دنوں سعودی ڈیفینس منسٹر محمد بن سلمان کی جانب سے ایک اناؤنسمنٹ سامنے آیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ دہشت گردی سے فائٹ کرنے کے لیے 34 ممالک پر مشتمل ایک الائنس جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے، جس کی سربراہی سعودی عرب خود کرے گا۔ تو آج کے شو میں ہم اسی الائنس کا مختلف اینگل سے جائزہ لیں گے، اس کے جو اغراض و مقاصد ہے، اور یہ الائنس کتنی افیکٹو ہو سکتی ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، یہ جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے پاکستان، سعودی عرب، امریکہ اور فرانس سے معروف تجزیہ نگاروں کو مدعو کیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں خالد فاروقی صاحب، آپ برسل سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں پاکستان سے پروفیسر رسول بخش رئیس صاحب، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں اس وقت سراج وہاب صاحب بھی پروگرام میں شامل ہوں۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں یہاں امریکہ سے دو تجزیہ نگار ڈاکٹر مقتدر خان اور ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ آپ بھی پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں۔ ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-777-8 9 نمبر، ایک دفعہ پھر 0800-777-8 9 پہ کال کر کے آپ اس پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اور خالد فاروقی صاحب، بتایا جا رہا ہے آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ سے ہم آغاز کرنا چاہیں گے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا، یہ جو اتحاد بنا ہے سعودی عرب کی قیادت میں، اس کے گولز جو ہیں وہ کیا ہیں، اور اس اتحاد کی ضرورت کیوں پیش آئی؟
ڈیفینیٹلی یہ دیکھیں، اس کے پس پشت امریکہ کی حوصلہ افزائی امریکہ نے کی ہے سعودی عرب کے اس قسم کے نئے الائنس کی فارمیشن کے سلسلے میں، اور سعودی عرب نے یہ جو ایک سنی الائنس 30 سے زائد ممالک کا بنایا ہے، اس کا مقصد مشرق وسطی میں جو امریکی اور سعودی پالیسی ہے اسی کو آگے بڑھانا ہے۔ اس میں ریلکٹنٹلی پاکستان نے اسے ابتدائی طور پہ اس کے لیے ہاں کہا ہے اور انہوں نے اسے جوائن کیا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مشرق وسطی کی جو صورتحال ہے اسے دیکھیں آپ، جو بہت زیادہ دگرگوں، خاص طور پر عراق میں جو داعش کی کارروائیاں ہیں اور سیریا میں، اور یہ دونوں ملک، اور پھر مشرق وسطی کا بہت اہم ملک ہے ایران، ان تینوں ممالک کو باہر رکھ کر کسی قسم کی دہشت گردی میں کمی لانا عراق میں اور سیریا میں بالخصوص، اور دیگر علاقوں میں مشرق وسطی پاکستان یا افغانستان میں، تو یہ ایک مضحکہ خیز سی بات لگتی ہے۔ اور یہ الائنس، پہلے تو اس کے مقاصد اگر آپ دیکھیں، یہ متضاد ہیں یونائیٹڈ نیشن کے اس چیپٹر سے، جس میں خاص طور پر جو آرٹیکل 51 ہے سیلف اور کلیکٹیو ڈیفنس کا، اس میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ جن ممالک میں اس قسم کے مسائل ہیں یا ان ممالک کو دفاعی طور پر اس قسم کی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، تو ان ممالک کی درخواست پر جو ہے وہ آپ ایک کلیکٹیو کارروائی کر سکتے ہیں۔ تو آیا سیریا اور عراق کو باہر رکھے بغیر الائنس سے وہاں دہشت گردی اور کا خاتمہ، اور داعش اور القاعدہ کے اور حرکت انصار کے گروپوں سے لڑنا، یہ عجیب سی بات ہے، اور جو قانونی طور پر تو اس کی کوئی وضاحت سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ جب یہ ممالک شامل ہی نہیں ہیں اس الائنس میں، تو گویا یہ کس طرح اس الائنس کو دعوت دیں گے کہ وہاں جو دہشت گردی کا انہیں سامنا ہے اس کی مزاحمت کے لیے یا اس کے خلاف جنگ کے لیے ہم سے تعاون کرے سعودی الائنس۔ تو یہ تو ایک بات ہو گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے مفادات ہیں اس وقت ایران سے، اور پاکستان کے وزیر اعظم ابھی 4 روز قبل جو ہے وہ ترکمینستان کا دورہ کر کے آئے، اور خاص طور پر جو وسطی ایشیا میں ایران کا اثر ہے، اور پاکستان کے مفادات جو ہندوستان کے ساتھ ہیں، پائپ لائن ہے، فری ٹریڈ ہے اس ایریاز میں جو ایران سے بہت زیادہ جڑا ہوا ہے، تو پاکستان ان تضادات کو کس طریقے سے حل کرے گا، اور ایسی صورت میں ایران کو کس طریقے سے انٹاگونائز کر سکتا ہے. گو کہ سعودی عرب بھی بہت ضروری ہے لیکن پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیل منڈ لانا بہت مشکل ہے اور پاکستان کو پھر فائنلی جو ہے وہ جانا پڑے گا پارلیمنٹ میں, اور پارلیمنٹ پہ ایسا نہیں لگتا کہ کسی قسم کا کوئی اس میں فیوریبل جو ہے وہ آ سکتی ہے رائے پارلیمنٹیرینز کی.
ٹھیک ہے, لیکن سعودی عرب کی جانب سے خالد فاروقی صاحب یہ بتائیے کہ اس کے گولز جو ہیں وہ کیا بتائی جا رہے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں سراج وہاب صاحب ہمیں جوائن کریں لیکن اس وقت وہ فون نہیں اٹھا رہے ہیں, انہیں رنگ جا رہی ہے. آپ بتائیے گا سعودی عرب کا کیا کہنا ہے, ان کا کیا موقف ہے, ان کو یہ اتحاد کیوں بنانی پڑی اور کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اس سے؟
دیکھیں وہ تو انہوں نے تو واضح طور پر اس کے جو پریامبل میں یہ کہا ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف یہ ایک ملٹری الائنس ہے تاکہ جو مسلمان ممالک میں خاص طور پر دہشت گردی ہو رہی ہے اس کی روک تھام کی جائے. انہوں نے 34 ممالک کو اپنے ساتھ جو ہے وہ ملایا ہے, اس کے باوجود کہ پاکستانی حکومت جو ہے وہ بہت زیادہ تجزس کا شکار ہے, کنفیوژن کا شکار ہے, لیکن انہوں نے بھی جو ہے اس کی حامی بھری ہے. تو ان کا تو بالکل آبجیکٹو واضح انہوں نے کی ہے کہ اب اس کو دہشت گردی کیا ہے ان کے نزدیک ذرا مختلف سی بات ہے, کیونکہ دہشت گردی کی جو تعریف عمومی طور پر بہت سارے پاکستانی سمجھتے ہیں وہ سعودی عرب سے متضاد ہے, اور جو سعودی عرب دہشت گردی کی تعریف سمجھتا ہے وہ تو کن دہشت گردوں سے کن ممالک میں جو ہے وہ مزاحمت کی جائے گی کس طریقے سے, اس کے تو آبجیکٹو انہوں نے ایکسپلین نہیں کیے. لیکن ٹاپ پر انہوں نے یہ پریورٹی رکھی ہے کہ اس الائنس کا بنیادی مقصد دہشت گردوں کو شکست دینا ہے اور دہشت گردوں کی مزاحمت کرنا ہے, ان کا قلع قمع کرنا ہے. اب آگے اس کی جو پیچیدگیاں ہیں اور اس کی جو پالیٹکس ہے, اس کے اندر جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, اکنامک انٹرسٹ ہیں, اس کو تو سعودیز نے بہرحال اس کی کوئی خاص وضاحت نہیں کی ہے, اور اس وقت تو یہ ایک بہت ہی کنفیوز سا الائنس اور کنفیوز سی فارمیشن نظر آ رہی ہے.
اوکے, پروفیسر رسول بخش رئیس صاحب, بتایا جا رہا ہے آپ نے بھی ہمیں شریک آپ ہو چکے ہیں شو میں, خوش آمدید آپ کو پروگرام میں کہتے ہیں. آپ یہ بتائیے گا جو پوائنٹس خالد فاروقی صاحب نے اٹھائے ہیں کہ ایک تو یہ اتحاد جو ہے یہ یو این کے چارٹر سے متصادم ہے, اس میں بعض جو شیعہ اکثریت والے ممالک ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہے, یہ ابھی واضح نہیں ہے کہ اس میں کس اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. سعودی عرب کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف یہ اتحاد لڑے گا, لیکن پھر اس اتحاد میں جو 34 ممالک شامل ہیں, کیا ان تمام ممالک کی نظر میں دہشت گردی کی جو ڈیفینیشن ہے اس کی جو تعریف ہے وہ ایک ہے؟ اتنی کمپلیکیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ یہ بتائیے یہ دہشت گردی کے خلاف یہ اتحاد کتنی مؤثر ثابت ہو سکتی ہے, کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کو؟
میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت جو اس خطے میں صورتحال بن رہی ہے کہ عراق میں دہشت گرد ہیں, وہاں پہ کئی ممالک اس میں حصہ لے رہے ہیں جس میں امریکہ بھی شامل ہے, برطانیہ بھی ہے, ترکی بھی ہے, ایران بھی ہے, سعودی عرب بھی کسی طرح سے ہے, شام میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ممالک جس میں روس بھی شامل ہے, امریکہ بھی ہے, ترکی بھی ہے, اردن بھی ہے, سعودی عرب بھی ہے, اور یہ دونوں جگہوں پر میں نہیں سمجھتا کہ جو دہشت گرد ہیں ان کے خلاف کوئی تخصیص ہے کہ یہ سنی دہشت گرد ہیں, یہ شیعہ دہشت گرد ہیں. داعش کے خلاف تو ایران بھی کاروائی کرتا ہے اور سعودی عرب بھی کرتا ہے, روس بھی کرتا ہے, امریکہ بھی کرتا ہے, ترکی بھی کرتا ہے, تو ان تمام ممالک میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی اتفاق لگتا ہے. اختلاف اگر ہے تو اس بات پہ ہے کہ کیا جو شام کی حکومت ہے وہ جو اس کی ماضی میں جو اس کا کردار رہا ہے وہ ریاستی دہشت گردی کا مرتکب ہوا ہے, یا اگر نہیں بھی ہوا اس لحاظ سے جو اس کی پالیسیاں رہی ہیں کیا اس سے دہشت گردی نے جنم لیا ہے یا نہیں لیا ہے. تو یہ سیاسی معاملات ہیں جس میں کہ اختلافات ہو سکتے ہیں. ہم اس طرح پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یمن میں بھی دہشت گردی ہے جس میں کہ القاعدہ بھی وہاں متحرک نظر آتی ہے. کچھ قبائل ہیں, حوثی قبائل ہیں, انہوں نے بھی حکومت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے, القاعدہ نے بھی کی ہے. کہ ان تینوں ممالک میں جو رجحانات ہیں وہ دو طرح کے ہیں. ایک تو جو سول وارس کے فیچرز ہیں وہ بھی ہیں, اور پھر وہ تنظیمیں بھی ہیں جو دہشت گردی میں آتی ہیں. تو اس میں بڑا مشکل تو ہوگا اس الائنس کے لیے, لیکن ان تمام حالات کو دیکھیں, اور یہ دہشت گردی آپ دیکھیں لبنان میں بھی ہے, پاکستان میں بھی ہے, افغانستان میں بھی ہے, ہر جگہ کے اوپر اس کی تنظیمیں بن رہی ہیں
ٹھیک,
اور متحرک ہیں کسی نہ کسی لحاظ سے. تو ایک پہلو اس کا جو یہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا جو مسلمان ممالک ہیں, خصوصی طور پر مسلم اکثریت کی آبادی کے ممالک ہیں, یا ان کو مل جل کر کوئی ایسا قدم اٹھانا چاہیے جس سے کہ ایک دوسرے کی مدد ہو سکے اور جو دہشت گرد ہیں ان کا مقابلہ مل کے کیا جائے. تو یہ اس سوال کا جواب ہے یہ جو اتحاد بنا ہے. اور جو اس میں جو بنیادی بات ہے یہ اتحاد کی, کہ اس کے سنگ میں اتحاد نہیں ہے جس طرح سے نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن ہے یا وارسا پیکٹ تھا یا اور جو ملٹری اتحاد ہیں بنے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایسے ہیں. اور جو ان کے وزیر خارجہ نے, سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے بات کی, ان نے واضح کیا تھا کہ یہ بڑا لچکدار فلیکسیبل قسم کا اتحاد ہے. اس میں مالک اپنی قوت کے مطابق, اپنے مفادات کے مطابق, اپنی صلاحیت کے مطابق مدد کر سکتے ہیں, اور اگر وہ مدد نہ بھی کرنا چاہیں تو کوئی بڑی بات نہیں, اور وہ اتحاد میں شامل بھی ہو سکتے ہیں, نکل بھی سکتے ہیں. یہ لوز قسم کا الائنس ہے. اور کہ کہاں پہ کاروائی کرنی ہے اس کے بارے میں ابھی کوئی بات طے نہیں ہو سکی
ٹھیک ہے,
لیکن ایک مؤثر طریقے سے ایک پیغام ضرور جائے گا دہشت گردوں کو اور جو ان کے پشت پناہ ہیں. ایک پیچیدگی ضرور ہے اس میں مشرق وسطی میں, کہ جو متضاد متحارب گروہ ہیں جس میں کہ کچھ کی حمایت سعودی عرب کرتا ہے, کچھ کی حمایت ایران کرتا ہے, تو یہ ایک تقسیم ضرور موجود ہے مشرق وسطی میں. جن کی حمایت سعودی عرب کرتا ہے وہ دہشت گرد نہیں ہے, ان کے مطابق جن کی حمایت ایران کرتا ہے جس طرح حزب اللہ ہے, اس طرح سے اور کافی گروہ ہیں جن کی حمایت وہ کرتے ہیں, وہ ان کو دہشت گرد نہیں شمار کرتے, لیکن دنیا کے باقی ممالک وہ ان کو دہشت گرد شمار کرتے ہیں, اور مغرب کے ممالک بھی اس طریقے سے. کہ کون دہشت گرد ہے کون نہیں ہے اس کے بارے میں واضح طور پر کوئی ایسی سائنٹیفک فارمولا نہیں ہے, بلکہ ریاستیں تعین کرتی ہیں کہ ان کے اپنے قومی مفادات کا تقاضا کیا ہے, کس گروہ کی حمایت کرتے ہیں. تو اسی لیے یہ اس اتحاد کی نوعیت کو سمجھنا, اس کے مقاصد کو سامنے رکھنا, اور پھر یہ کہ کہاں پہ یہ کاروائی ہوگی, کیسے ہوگی,
یہ ابھی آنا ہے بالکل سامنے, ڈیٹیلز جو ہیں بالکل. لیکن پروفیسر صاحب, جس طرح آپ نے خود کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں شام اور عراق میں پہلے ہی امریکہ کی قیادت میں ایک اتحاد جو ہے وہ موجود ہے, تو پھر سعودی عرب کی جانب سے اس اتحاد کی ضرورت جو ہے وہ کیوں پیش آئی, یا پھر یہ اسی اتحاد جو ہے پھر یہ بھی کہ اس سے علیحدہ ہو کر یہ کام کرے گی, یا اسی اتحاد کے ساتھ مل کر یہ کام کرے گی؟
ایک مسئلہ جو پیدا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو مغرب کی طاقتیں ہیں, خصوص طور پہ امریکہ ہے, افغانستان میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو زمینی جنگیں ہیں ان میں وہ زیادہ دیر وہاں پہ رہ نہیں سکتے, کہ اگر وہ یہ چاہیں بھی صحیح کہ داعش کو شکست ہو اور جو جن شہروں پر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے ان کو اس قبضے سے چھڑا لیا جائے, تو وہ کر سکتے ہیں, چاہیں بھی صحیح تو کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر اس کے بعد کیا اگلے 15-20 سال کے لیے وہ جنگیں لڑنے کے لیے تیار ہیں، ان کی عوام ان کی حمایت کریں گے؟ تو اس لیے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو مقامی طاقتیں ہیں اپنے اندر اس قسم کا اتحاد کر کے پھر اگر دہشت گرد ان کے سامنے آئے، ان کو کوئی خطرہ ہو، تو پھر ان کا مقابلہ کیا جا سکے. ایک واضح جو مثال ہے مثلا کہ حوثی قبائل نے نہ صرف یمن کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی بلکہ سعودی عرب کے کچھ علاقوں پر بھی انہوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے، اندر آنے کی کوشش کی ہے، اور ان کی فوجوں کو بھی انہوں نے انگیج کیا ہے. تو یہ جب اس قسم کے حملے، اس قسم کے گروہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں اٹھ کے طاقت اختیار کریں گے، اپنی طاقت اندرونی طور پر جمع کریں، یا یہ ہے کہ کوئی بیرونی ہاتھ ان کے پیچھے ہو جس طرح سے ان کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہے، تو سعودی عرب کی ایک ضرورت بنتی ہے کہ اپنے قومی دفاع کے لیے باقی ممالک کو بھی اس میں شامل کرے. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ اس قسم کی جو مستقبل میں کوئی طاقتیں ایسی ابھریں گی تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ سب اکٹھے ہوں.
اوکے پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ رہیے. خالد فاروقی صاحب آپ نے پروفیسر صاحب کو سنا، انہوں نے وجوہات بیان کی ہے اور ساتھ ہی اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، ان کی نظر میں یہ الائنس جو ہے وہ افیکٹو ثابت ہو سکتی ہے. ایک جو انہوں نے پوائنٹ اٹھایا بڑا اہم وہ یہ کہ اگر ہم دیکھیں تو داعش کے خلاف تو ایران بھی اس کے خلاف ہے، شام بھی ہے، عراق بھی ہے، ترکی اور سعودی عرب یہ ممالک بھی ہیں، اس کے باوجود یہ داعش کے خلاف جو الائنس بنا ہے اس پہ اس کو شک کی نظر سے کیوں دیکھا جا رہا ہے؟
دیکھیں ایک بات تو یہ ہے نا کہ رئیس صاحب ایک جو چیز اگنور کی ہے وہ ڈومیسٹک ایجنڈا. اس وقت جو امریکن پالیٹکس ہے، امریکن الیکشن ہے، اور اوباما ایڈمنسٹریشن پہ جو دباؤ ہے، ریپبلکن خاص طور پر بار بار یہ آ رہے ہیں کہ اوباما پریزیڈنٹ اوباما جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں اپنے آپ کو ڈس انگیج کرنے کی وجہ سے داعش بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو ان کا ایک تو یہ ہے کہ جو اوباما کی ایڈمنسٹریشن کی پالیسی کہ آپ وڈرا کریں، اپنی فورسز کو استعمال نہ کریں، جو کہ نکسن ڈاکٹرین ہوا کرتا تھا کہ ویتنام وار کے بعد کے فوجیں جو حزیمت ویتنام میں امریکہ کی حزیمت کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ فوجیں جو ہے وہ دوسرے ممالک میں نہیں اتاری جائیں گی بلکہ لاجسٹک سپورٹ اور علاقائی الائنسز بنائے جائیں گے جس سے امریکن پالیسی کو انہینس کیا جائے گا. تو وہی ریپیٹیشن ہے اسی ڈاکٹرین کا. اور اب جو ہے وہ امریکہ چاہتا ہے کہ جو علاقائی افواج ہیں، علاقائی طاقتیں یا ان کے حریف ہیں، وہ گراؤنڈ پر لڑیں اور اوپر سے وہ لاجسٹک سپورٹ اور ایئر سپورٹ دیں، اس طریقے سے جو ہے وہ جنگیں لڑی جائیں. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ سعودی عرب، جہاں تک یمن کا بھی انہوں نے حوالہ دیا کہ اسی قبائل نے سعودی عرب میں، اب جب آپ ایک پراکسی وار دوسرے ملک میں جا کے کرے گا سعودی عرب یمن میں، تو ظاہر ہے کہ اسی قبائل بھی وہاں پر آئیں گے اور دوسری اس طرح کے مسائل پیدا ہوں گے. سعودی عرب کا جو ہے نا وہ ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھیں، وہ اگر آج جو ہے وہ لیڈرشپ رول ادا کرنا چاہتے ہیں دہشت گردی کے خلاف، لیکن دہشت گردی کا کے ذمہ دار بھی وہ خود ہیں، اور ان کا فلسفہ دہشت گردوں کے بہت قریب ہے. داعش کے خاتمے کا جہاں تک تعلق ہے، سعودی عرب داعش کا خاتمہ چاہتا ہے، تو داعش کے فلسفے میں اور سعودی عرب کے فلسفے میں بہت باریک سا ہی فرق ہے. تو جو فلسفیاتی سپورٹ ہے ان دہشت گرد گروپوں کو، سعودی عرب سے فائنینشیل سپورٹ بھی آتی رہی ہے، اب امریکن مغربی دباؤ اس سے جو ہے وہ چیزیں ذرا مختلف ہوئی ہیں. سعودی عرب نے نئی ایک لائن لی ہے، لیکن ایران، عراق اور سیریا کو شامل کیے بغیر الائنس میں،
یہاں یہ بھی سوال بالکل اٹھتا ہے.
ظاہر ہوتی ہے.
ٹھیک پروفیسر صاحب، کافی کالرز ہیں، ان کو بھی ہم شامل کرنا چاہیں گے. آپ مختصراً اس پہ کمنٹ کیجئے گا کہ واقعی آپ والی بات اور خالد فاروقی صاحب نے بھی کچھ پوائنٹس اٹھائے ہیں، آگے جا کے اس پہ ہم بحث کریں گے. لیکن ایران، خود آپ نے کہا ہے شام، عراق، یہ سارے بھی داعش کے خلاف ہیں، ایک پیج پہ ہمیں بظاہر نظر آتے ہیں. پھر اس الائنس میں ایران، عراق کو اور باقی بھی کئی ملک ہیں مسلمان ممالک، ان کو شمولیت کی دعوت کیوں نہیں دی گئی؟ اور اسی وجہ سے شک بھی پھر کیا جا رہا ہے سعودی عرب پر.
تو اس وقت جو اسلامک کانفرنس کے ممالک ہیں وہ ان کی تعداد تو 58 کے قریب ہے، اور سب کو شامل کرنا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے تو علیحدہ بھی آرگنائزیشنز موجود ہیں. اور رب ملک کی بھی عرب لیگ موجود ہے. تو یہ ایک اسپیسیفک مقاصد کے لیے ہے جس کا مقصد دہشت گردی ہے, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو مؤثر ہونے کے لیے ایران اور عراق کو بھی شامل کیا جائے. عراق میں تو پہلے ہی تقسیم ہوا ہے. عراق تو اپنی بقا کی جنگ خود نہیں لڑ سکتا, اس کی جنگ وہاں پہ شیعہ ملیشیا لڑ رہے ہیں, وہاں پہ ایران کے براہ راست لوگ وہاں جا کے شیعہ ملیشیا کے ساتھ جا کے لڑ رہے ہیں, وہاں پہ حزب اللہ جو ایران کی مدد سے بنی ہوئی ہے وہ بھی وہاں پہ لڑ رہی ہے. جو پرائیویٹ گروہ ہیں جن کو ریاست کی مدد ہے, اور ریاست جو ہے وہ ایران کی مدد کرتا ہے, اور پھر ایران کی اپنی افواج جو ہیں وہ بھی وہاں پہ لڑ رہی ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کا مفاد بھی اسی میں ہے, تو بیلنس وہ کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی کہ وہ یہ امریکہ کی پالیسی رہی ہے کہ عراق کی حکومت بھی اور ریاست بھی بچے, اور پھر یہ ہے کہ عراق ایران کے زیر اثر اس حد تک بھی نہ چلا جائے کہ امریکہ کے وہاں مفادات کو زیر پہنچے. تو یہ جو بیلنس ایکٹس ہے یہ صرف سعودی عرب کا مسئلہ نہیں ہے, یہ باقی ممالک کا بھی مسئلہ ہے.
ٹھیک,
ان کو وہ شامل نہیں کریں.
اوکے, یہاں پہ ایک اور اہم پوائنٹ پروفیسر صاحب آپ کا آ گیا کہ ایران کو کیوں نہیں شامل کیا گیا. خود اس ملک کے حالات جو ہیں شام اور عراق وغیرہ وہ اتنے اچھے نہیں ہیں, وہاں پہ ڈویژن اس وقت نظر آ رہی ہے, حالانکہ ایران کے حالات جو ہیں وہ کافی بہتر ہے, اور یہی پوائنٹ اٹھایا جاتا ہے بار بار کہ اس کو دعوت کیوں نہیں دی گئی, اس الائنس میں اس کو شامل کیوں نہیں کیا گیا. لیکن پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, سعودی عرب کی ماضی کی جو بات کی ہے خالد فاروقی صاحب نے, اس میں کہاں تک وزن ہے؟ کیونکہ یہ ہمیں معلوم ہے کہ سعودی عرب پر یہ الزام لگتا رہا ہے کہ یہ جو ہیں جو ایکسٹریم آئیڈیالوجی ہے, وہابیزم ہے ریڈیکل, اس کو پھیلانے میں اس کا ہاتھ رہا ہے. تو سعودی عرب کا جو ماضی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ جو الائنس ہے یہ کتنی افیکٹو ثابت ہو سکتی ہے, اور باقی جو 33 کنٹریز ہیں مسلم ان کو یہ ٹرسٹ جو ہے کرنا چاہیے, اعتماد کرنا چاہیے سعودی عرب پر؟
دیکھیے, جو وہابی آئیڈیالوجی ہے وہ تو پاکستان میں بھی موجود ہے. کیا یہ سعودی حکومت کی وجہ سے ہے یا کوئی اور وجوہات بھی ہیں؟ یہ صرف وہابی جو آئیڈیالوجی ہے یہ کیا مصر میں موجود نہیں ہے؟ کیا اردن میں موجود نہیں ہے؟ کیا عراق اور شام میں موجود نہیں ہے؟ کیا ترکی میں موجود نہیں ہے؟ یہ تو ساری دنیا میں ہے, اور یہاں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سب کانٹیننٹ میں 1860 میں یہ دیوبند کا مدرسہ بنا تھا, جو اسی طریقے سے تو وہ بالکل سلفی نہیں ہے, علیحدہ ہے, لیکن ان کی جو ان کو بھی وہابی کہا جاتا ہے یہاں پہ ہندوستان میں اور پاکستان میں بھی, تو یہ تو ایک ریفارمسٹ اسلامک مختلف نوعیت کا جو 19th century میں عرب میں ہندوستان میں باقی علاقوں میں پھیلا وہ تو ہر جگہ پہ موجود ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کہنا کہ سارے وہابی یہی نظریہ رکھتے ہیں جو داعش کا نظریہ ہے, اور یا داعش میں جو لوگ شامل ہیں سارے وہابی ہیں, میں اتفاق نہیں کرتا اس بات سے. اور یہ ریفارمسٹ موومنٹ چلتی رہی ہے, اور جو ایکسٹریمزم ہے وہ کسی بھی مذہب میں ہو سکتا ہے. اسلام میں میں سمجھتا ہوں کہ جو باقی ریلیجس اسٹریمز ہیں ان میں بھی ایکسٹریمزم موجود ہے. کہ دہشت گردی کو صرف یہ ریڈیوس کر دینا کہ یہ سارے وہابی ہیں یہ درست نہیں ہے. یہ ٹی ٹی پی جو پاکستان تحریک طالبان ہے یا افغانستان کی ہے, یہ سارے سلفی نہیں ہیں, وہ وہاں بھی نہیں ہیں, وہ دیوبندی قسم کے ہیں جن کی بات میں نے ہندوستان اور پاکستان کے حوالے سے کی ہے.
اوکے, ٹھیک.
اور یہ پہلے سے ان کے مدارس موجود ہیں کہ سعودی عرب ریاست کے طور پہ میں نہیں سمجھتا کہ دہشت گردی پھیلاتا ہے یا دہشت گردوں کی حمایت کرتا ہے, بلکہ وہ یہ ہے کہ وہ وہاں بھی ہیں, اس پر وہ فخر کرتے ہیں, اور وہابزم کو انہوں نے پھیلانے میں اپنے ایک اسلام کے حوالے سے اسی طریقے سے انہوں نے وہ کردار ادا کیا ہے جس طرح سے ایران اسلامی انقلاب کے بعد ادا کرتا رہا ہے. یہ اسی طریقے سے جو رومن کیتھولک چرچ ہے وہ وہی کچھ کرتا ہے.
اوکے.
جو پروٹیسٹنٹ مشنریز ہیں وہ ساری دنیا میں وہی کچھ کرتے ہیں. تو اگر ہم نے مذہب کی آزادی کو ایک بنیادی آزادی تصور کرنا ہے اور سمجھنا ہے اور ہے دنیا میں, تو پھر یہ کسی مذہب کی تبلیغ اور ترویج اور آگے بڑھانے کا جو عمل ہے وہ پھر کسی خاص مذاہب پر یا کسی خاص فرقے تک محدود نہیں کر سکتے.
جی خالد فاروقی صاحب, اس سے پہلے کہ کالرز کی جانب جائیں, آپ نے سنا پروفیسر صاحب کو, کچھ کہنا چاہیں گے آپ جواب میں؟
ڈیفینیٹلی جو پروفیسر صاحب نے کہا ہے کہ ریاست کی جو پالیسی نہیں ہے, ظاہر ہے کہ سعودی عرب فائنینسنگ نہیں کرتا ڈائریکٹلی ان دہشت گرد گروپوں کی, لیکن دہشت گردی تک پہنچنے کے جو مراحل ہیں ان میں سعودی عرب کی اسسٹنٹ رہتی ہے. یہاں پر برسل شہر کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں, یہاں کی سب سے بڑی جو مسجد ہے گرینڈ ماسک جو کہلاتی ہے, وہ ماسک سعودی عرب نے فائنینس کی تھی, اور وہ ماسک اس وقت انڈر انویسٹیگیشن ہے کہ اس کے کلچرل سینٹر میں یہاں پر انتہا پسندی کا سبق دیا جاتا رہا ہے اور اسے بند کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. 1960 میں یہ مسجد لیز ہوئی تھی اور اب جو ہے وہ بہت مشکل ہوگا کہ اس مسجد کی لیز کو ایکسٹینڈ کیا. اسی طرح پورے یورپ میں, ایسٹرن یورپ ہو یا بلقان تک آپ چلے جائیں گے, تو سعودی پیسے سے مساجد بن رہی ہیں اور ان مساجد میں بہت حد تک دہشت گردی گروم ہو رہی ہے اور اس سے بہت زیادہ.
لیکن خالد فاروقی صاحب, جن ممالک کا ذکر آپ کر رہے ہیں, انہی ممالک کے بیشتر, سارے نہیں بیشتر عالمی جو رہنما ہیں انہوں نے تو اس سعودی اتحاد کا خیر مقدم کیا ہے.
دیکھیں سعودی اتحاد کا سرفیس پہ ایک خیر مقدم کرنا اور بین الاقوامی سطح پر اپنے مفادات کو بین الاقوامی تعلقات کی روشنی میں آگے بڑھانا, یہ الائنس اور کنوینئنس اور اپنے جو مقاصد ہیں اس کو آگے بڑھانے کے لیے سعودی عرب کے اس الائنس کی سپرفیشلی ایک حمایت کرنا ہو الگ بات ہے, لیکن جو قانون کے دائرے میں بھی اگر آپ دیکھیں گی تو یہ الائنس بدنیتی پر اس لیے مشتمل ہے کیونکہ یہ تین بڑے ممالک کو, جن میں سے دو جو ہیں وہ اس وقت سینٹر آف ایکسٹریمزم ہیں, جنہیں ایکسٹریمزم کا سامنا عراق اور سیریا, ان کو شامل کیے بغیر ان ممالک میں کارروائی کیسے ہوگی. آرٹیکل 51 کے تحت یونائٹڈ نیشن کہ اس آرٹیکل کو وائلیٹ کرتے ہوئے آپ جا سکتے ہیں, یا آپ کو جو وہاں کی گورنمنٹ ہے اس سے, حکومتوں سے کنسنٹ لینا ہوگا, وہ کنسنٹ آپ کیسے حاصل کریں گے انہیں شامل کیے بغیر. دیٹ از, تو اس لیے اگر آپ اس کے جو مقاصد بہت اچھے کہے جا سکتے ہیں, لیکن اس کی جو پریکٹیکلٹیز ہیں اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے قسم کی لائن چلائی جا رہی ہے جس میں تین مسلمانوں کے بڑے ممالک کو آئسولیٹ کر کے ایک اور نیا فتنے کی طرف ہم جائیں گے اس طریقے سے.
اوکے, آپ ہمارے ساتھ رہیے دونوں مہمان, کیونکہ کافی دیر سے کالرز ہیں, ان کی جانب ہم جانا چاہیں گے, دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. مرید خان میاوالی سے, السلام علیکم.
السلام علیکم جناب, دعوت کر رہا ہوں. میری مہمانوں سے گزارش ہے کہ یہ جو حکمران صدیوں سے عوام پر مسلط ہیں, اگر ان کے خلاف احتجاج کیا جائے تو یہ بھی دہشت گردی ہے. نمبر دو, یہ جو 34 ملکوں کا اتحاد ہے اس کی بیس بھی غلط اگر رکھ دی جائے, یعنی کہ مسلمان ہو کر اس پر سوچنا چاہیے نہ کہ شیعہ سنی سوچنا چاہیے. اگر مسلمان بن کر اتحاد بنایا جائے تو پھر تو وہ ٹھیک ہے, ورنہ اگر فرقہ بازی پر اس کو بنائی گئی تو پھر تو اور خراب ہوگا مسئلہ. بہت مہربان,
ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا. رانا دلشاد کہاں سے بات کر رہے ہیں, السلام علیکم. جی اوکے, ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. اوکے, رانا دلشاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں, آپ بات کیجیے. ان کی آواز جو ہے ہم تک نہیں آ رہی ہے, وہ لائن پہ ہیں. ڈاکٹر ظفر ہیں فیصل آباد سے, السلام علیکم.
Hello.
جی جی آواز آ رہی ہے, آپ بات کیجیے. جی سر.
میڈم, میں مہمان حضرات سے صرف دو مختصر سوالات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آیا دہشت گردی کی بین الاقوامی تعریف کیا ہے؟ ابھی تک آپ کے پروگرام میں بھی ہم نے نہیں سنا کہ دہشت گرد کیا ہے اور دہشت گردی کی تعریف کیا ہے. ہر ملک کی علیحدہ علیحدہ تعریف ہے. دوسری, سعودی عرب ہو تو اسلام کی خدمت کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا ہے, وہ اپنی وہابیزم کے لیے کام کر رہا ہے. فار ایگزامپل مصر میں جو افغان مسلمین اقتدار میں آئی تھی, سعودی عرب کی ریالوں کی ذریعے سے اور امریکہ کی دباؤ کی ذریعے سے, ان کی مدد کی ذریعے سے ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا. یہ کیسی اسلام ہے اور کیسی جمہوریت ہے؟
شکریہ. اوکے, آپ کے سوالات جو ہیں وہ اپنے پینلسٹ کے سامنے ہم رکھتے ہیں. ڈاکٹر ظفر فیصل آباد سے, جی السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. جی جناب نفیس میڈم کیا حال ہے؟
جی بالکل ٹھیک سر, سوال آپ کا.
آپ کا پروگرام ماشاء اللہ بہت اچھا ہے اور ہر دل عزیز ہے آپ کا پروگرام. اور راؤنڈ ٹیبل میں ڈاکٹر اپنا خالد فاروقی صاحب نے اور پروفیسر صاحب نے جو باتیں کی ہیں تو اس کی روشنی میں ہی میں بات کروں گا. میں بات تو یہ کروں گا کہ یہ عقائد دنیا کے ہر مذہب میں شدت پسندی, انتہا پسندی, بنیاد پرستی اور دہشت گردی پائی جاتی ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات ہیں مذہبی عقائد میں فرقہ بندی اور جس کی وجہ سے انتہا پسندی پیدا ہوتی ہے. جیسے پروفیسر صاحب نے تفصیل بیان کی دیوبند مدرسے کی اور انڈیا پاکستان کی, تو اس میں تو یہ ہے کہ دیکھیں نا جو بریلوی ہیں وہ بھی حنفی مقلد ہیں فقہ حنفی کے, اور جو دیوبندی ہیں وہ بھی فقہ حنفی کے مقلد ہیں.
ٹھیک ہے, آپ میرے خیال میں وہی کچھ بات کر رہے ہیں جو خالد فاروقی صاحب نے کہا کہ اس الائنس سے فرقہ وارانہ جو فسادات ہیں اس میں اضافہ ہوگا. جی بہت شکریہ آپ کا. باقی گیسٹ کو بھی کالرز کو بھی ہم ٹائم دینا چاہیں گے. افضل خان خٹک صاحب, جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام میڈم, میری طرف سے مہمانوں کو سلام اور آپ کو بھی سلام.
وعلیکم السلام.
میرا سوال یہ ہے کہ جب امریکہ نے اتحاد بنایا تھا ان ملکوں کو کے اوپر فوج کشی کرنے کا, تو انہوں نے کون سے آرٹیکل کا سہارا لیا تھا اقوام متحدہ کا؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر سعودی عرب نے بنایا ہے تو وہ بھی اسی کی اس پہ چل رہا ہے, تو یہ بنیاد تو امریکہ نے رکھی تھی کہ جس کی لاٹھی اس کی بیل. پلیز مہمانوں سے میرا یہ سوال شیئر کر دیں. تھینک یو ویری مچ میڈم, السلام علیکم.
جی ایک کافی اہم, اوکے ہمیں کہا جا رہا ہے اور کالر کو بھی سنتے ہیں. جی کوئکلی پلیز, جی نام بتائیے.
ہلو,
جی جی آواز آ رہی ہے, نام بتائیں اور سوال کیجیے.
ہلو ہلو, السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
کامیاب بنگش بول رہا ہوں کوہاٹ سے.
جی بنگش صاحب,
یہ جو الائنس بنا ہے الائنس کے پیچھے ایک بڑا انتشار بنے گا جو کہ شیعہ اور سنی کا یہ مسئلہ تو ظاہر ہے, اور سعودی عرب میں جو ہے وہ ادھر تو شخصی حکومت ہے ظاہر ہے, اور ہمارا پاکستان میں الحمدللہ کچھ نہ کچھ جمہوریت اور پارلیمنٹ بھی ہے, جو کہ پارلیمنٹ ہو ایسی چیزوں کو برداشت کرنا بہت مشکلات بنے گی, اور ظاہر ہے کہ مسلم دنیا کے لیے ایک دوسری ایک بہت بڑی جنگ کی طرف یہ چلے جائیں گے. شکریہ جی.
جی آپ کال کرنے کا شکریہ. پروفیسر صاحب آپ کے کمنٹس, آپ نے ہمارے کالرز کو سنا, مختلف پوائنٹس انہوں نے اٹھائے ہیں. ایک تو وہی جو میں نے بھی سوال کیا تھا آپ سے لیکن اس کا جواب جو ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا کہ دہشت گردی کی جو ڈیفینیشن ہے کیا وہ اس اتحاد میں شامل تمام ممالک کی نظر میں ایک جیسی ہے, یا پھر یہ کہ دہشت گردی کی تعریف جو سعودی عرب کی نظر میں ہے کیا وہ پاکستان کی نظر میں بھی وہی ڈیفینیشن ہے, اور سعودی عرب کا دشمن پاکستان کا بھی دشمن ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟
اس کا جواب یہی ہے کہ چونکہ یہ فلیکسیبل قسم کی کولیشن ہے یا اتحاد ہے, اس میں اگر کوئی گروہ پاکستان کی نظر سے دہشت گرد نہیں ہے تو کسی بھی صورت میں یہ پاکستان پر لازمی نہیں ہوگا, نہ ہو سکتا ہے کہ اس گروہ کے خلاف پاکستان کاروائی کرے. اگر پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی گروہ دہشت گرد ہے, دہشت گردی کا مرتکب ہے, اور اس سے نہ صرف ہمارے بلکہ سعودی اور باقی جو اتحاد کے ممالک ہیں ان کے خلاف وہ کام کر رہا ہے, اور اس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا وہ ہمارے مفادات کے خلاف بھی ہے یا نہیں ہے, تو پھر ہم کاروائی کرنے میں ان کا ساتھ دے سکتے ہیں, اور پھر کاروائی میں کیا کر سکتے ہیں, کہ یہ ایک فرض کر لینا کہ ہر صورت میں پاکستان فوجیں بھیجے گا، ہر صورت میں ہر ملک وہاں پہ فوجیں بھیجے گا، یہ ضروری نہیں ہوتا. دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس کے کئی پہلو ہیں. جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے انٹیلیجنس شیئرنگ کیسے کرنی ہے ایک دوسرے سے. ہم نے دہشت گردی کی جنگ میں جو ہم نے سبق حاصل کیے ہیں اور پاکستان کا سب سے زیادہ تجربہ ہے ان گروہوں سے نمٹنے کے لیے، ڈیل کرنے کے لیے کے سلسلے میں، تو تجربہ کیا ہے، سبق کیا ہم حاصل کر سکتے ہیں. اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو اپنی تعلیم میں، گورننس میں اور جو قومی سلامتی کے جو نیریٹیوز ہیں ان میں ہم کیا اصلاحات لا سکتے ہیں تاکہ یہ اس قسم کا ذہن پیدا نہ ہو. ہم ایکسٹریمزم کو کس طریقے سے، مختلف طریقوں سے ہم ختم کر سکتے ہیں، جس میں کہ نیشنل نیریٹو کا ہونا یا بیانیہ کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جس سے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اتحادی ہوں.
پروفیسر صاحب ٹھیک ہے، وہ میں مان لیتی ہوں، لیکن ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے پاکستان نے کئی اتحاد اس نے اپنائی ہیں، اس کا حصہ وہ بنا ہے. افغان وار جو ہے 1980s کی میں مثال دینا چاہوں گی، کیا وہ درست فیصلہ تھا آپ کی نظر میں؟ اور ابھی دوبارہ وہ اتحاد بننے جا رہا ہے، کیا فائدے اور نقصان پاکستان کو ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ خالد فاروقی صاحب نے بھی کہا ہے اور یہی پوائنٹس ہمارے کالرز بھی اٹھا رہے ہیں کہ اس سے پاکستان کے، خاص طور پر ایران کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں اور جو ٹریڈ لنکیجز ہیں، اس پر منفی اثرات پڑ سکتے ہیں.
نہیں، یہ جو ایک فرض کا لینا ہے کہ یہ اتحاد جو بنا ہے وہ ایران کے خلاف ہے، یہ درست نہیں. یا پھر یہ ہم سمجھ لیں کہ ایران دہشت گرد ملک ہے اور جس کے خلاف کہ ہم کاروائی کریں گے. کسی بھی صورت میں پاکستان کسی بھی ایسے اتحاد کا حصہ نہیں بنے گا.
لیکن سر وہ رائیول ملک تو ہے، سعودی عرب کا خطے میں بڑا رائیول ہے وہ.
یہ بالکل ہونا چاہیے، اگر ہے تو اپنے طور پہ، لیکن جو سعودی عرب کی اور ایران کی رائیولری ہے اس میں ہم نے غیر جانبدار اپنے آپ کو رکھا ہے اور رکھیں گے. کہ دہشت گرد تو اس وقت جو زیادہ تر تنظیمیں جن کے خلاف ہم متحرک ہیں وہ شیعہ تو نہیں ہیں، وہ زیادہ تر سنی نوعیت کی ہیں. تو یہ ایک فرض کیا ہوا ہے لوگوں نے. میں یہاں پاکستان میں بھی کچھ لوگوں کی جو تبصرے ہیں وہ پڑھ رہا ہوں، بالکل غلط ہے، بالکل درست نہیں ہے کہ پاکستان اگر سعودی، جس کا محور ہے اتحاد کا حصہ ہے، تو اس کا مطلب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم ایران کے خلاف ہو گئے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا.
اوکے،
ہم ماضی میں بھی ہم ایسے اتحادوں کا حصہ رہے ہیں. مثلاً ہم جو افغانستان میں آپ نے 1980s کی بات کی، وہ فیصلہ اس وقت کے حالات کے تناظر سے میرے نزدیک درست تھا.
اوکے،
اور ہم نے جو امریکہ کے اتحاد کا حصہ ہم بنے تھے، اس وقت سعودیہ بھی ہمارے ساتھ تھا، اس وقت یہ گلف کی ریاستیں بھی ہمارے ساتھ تھیں، سوائے ایران کے، ہندوستان کے اور جو واٹس ایپ کے ممالک ہیں یا روس ہے، ان کو چھوڑ کے ساری دنیا ہمارے ساتھ تھی. تو کیا ہم پھر ایران کے خلاف ہو گئے تھے؟ نہیں، ضروری نہیں ہوتا
سر. لیکن اس اتحاد کے خود آپ کے جو ڈیفنس اینالسٹ ہیں، جو عسکری عہدیدار ہیں آپ لوگوں کے، وہ کہتے رہے ہیں کہ وہ ایک غلطی تھی جب پاکستان نے اس اتحاد کا جب وہ حصہ بنا تھا، اور اس کے کئی جو کانسیکوینسز ہیں وہ ابھی بھی پاکستان کو اس کا سامنا ہے، اس سے کافی نقصان کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو ہوا ہے.
یہ باتیں سارے ہم دیکھتے رہتے ہیں. ٹھیک، جو پالیسیاں بناتے ہیں وہ وقت کے تناظر میں بناتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے اس وقت امریکہ نے کیا سوچا تھا کہ یہ ان لوگوں کی حمایت کر رہا ہے جو بعد میں القاعدہ میں تبدیل ہو جائیں گے یا طالبان میں تبدیل ہو جائیں گے. آج امریکہ جو 14 سال سے جنگ کر رہا ہے افغانستان میں، کس کے خلاف جنگ کر رہا ہے؟ افغانستان کے عوام اور ریاست کے خلاف کر رہا ہے یا انہی لوگوں کے خلاف کر رہا ہے جو مجاہدین تھے اور جن کی کہ حمایت کی گئی تھی کہ روس کا وہاں سے انخلا ہو؟ تو یہ امریکہ تو بہت بڑی طاقت ہے، یا بہت بڑی طاقت ہونے کے حوالے سے یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اگلا آئندہ کے 20 سال 15 سال کے جو مستقبل کے جو حالات ہیں سلامتی کے، ان کے بارے میں ان کو معلوم ہے؟ اگر معلوم ہوتا تو پھر کیا ایسا ہوتا؟ اس وقت کے جو حالات تھے اس میں ہمارا فیصلہ بالکل
وہ آپ کا کہنا ہے درست ہے.
میں کہتا ہوں اس کے جو نتائج نکلے ہیں وہ اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ روس کو وہاں شکست ہوئی, یہ نہیں ہے صرف کہ پاکستان نے وہاں پہ مجاہدین کی حمایت کی. کون سا ملک ہے, میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں, جس نے کہ مجاہدین کی حمایت نہیں کی تھی؟ جو اس وقت کے صدر تھے پریزیڈنٹ ریگن, اس نے یہ جو مجاہدین کے جو لیڈرز تھے ان کو وائٹ ہاؤس میں مدعو کیا تھا.
وہ تو خیر ماضی ہے, وہ امریکہ تو کہہ چکا ہے, پروفیسر صاحب امریکہ کہہ چکا ہے کہ ان کی وہ پالیسی جو ہے وہ ایک طرح سے باؤنس بیک ہوئی, اس کا کافی نقصان بھی ہوا. لیکن ایسے بیانات جو ہیں ہم بار بار شو میں کرتے ہیں, ابھی پاکستان کی جانب سے کبھی نہیں آئے ہیں سامنے. جس طرح آپ نے کہا ہے کہ اس وقت پاکستان کی کا اس اتحاد کا حصہ بننا یہ درست پالیسی تھی, پاکستان بھی یہی کہتا ہے. آپ کا بہت شکریہ. ہمیں ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب نے بھی یہاں یو ایس سے جوائن کیا ہے, ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟
شکریہ
جی. ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب, یہ سعودی عرب کی قیادت میں ایک نیا اتحاد جو سامنے آیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں یہ اتحاد کتنی مؤثر ثابت ہو سکتی ہے, یہ سامنے رکھتے ہوئے کہ شام, ایران اور عراق جو داعش کے خلاف ہیں وہ اس اتحاد میں شامل نہیں ہے. خالد فاروقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان کا کہنا ہے کہ اس سے الٹا نقصان ہوگا کیونکہ اس میں یہ شام, عراق اور ایران شامل نہیں ہے. جبکہ پروفیسر رسول بخش رئیس صاحب کا پاکستان سے کہنا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کس طرح دیکھتے ہیں یہ اتحاد کتنی افیکٹو ثابت ہو سکتی ہے؟
بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ عرض کروں گا کہ یہ جو وار آن ٹیررزم کا جو پورا فلسفہ ہے جو یہاں گھڑا گیا امریکہ میں, یہ تو اپنی افادیت ثابت نہیں کر سکا. یہ تو میرا نہیں خیال اس کا کوئی نتیجہ ثابت ہوا ہے, اور یہ بالکل ایک اندھوں کی طرح ایک لڑائی لڑنے والی بات ہے کہ جب آپ پورے پرسپیکٹو کے ساتھ اس ایشو پہ بات نہیں کرتے تو آپ صرف اس کا ایک ان وار اور ٹیررزم میں ایک فوجی حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا دوسری چیزیں امپوز کرتے ہیں. تو دو یہ جہاں سے شروع ہوا نظریہ امریکہ سے اور اس کو اب اس نے روس نے بھی اس کو اپنایا, تو اب جو ہے اگر یہ سڈنلی اور بالکل ہی اچانک ہی پیدائش ہوئی ہے اس اتحاد کی, اور اس کا کوئی ممکن آئندہ اس کا آئے سامنے کس کا کیا بیک گراؤنڈ تھا, کیا اس میں چیزیں تیار ہوئیں, تو بظاہر تو پہلی بات تو یہی ہے کہ بنیادی طور پہ یہ وار آن ٹیرر کا نظریہ ہی کارآمد ثابت نہیں ہوا. خود امریکہ میں بھی اس پہ بات ہو رہی ہے, ہر جگہ اس پہ بات ہوتی ہے. اب جب اس کو سعودی عرب نے اپنایا ہے تو اس کے جس طریقے سے یہ وجود میں آیا ہے وہ خود اس پہ ایک سوالیہ نشان ہے, اور جس طریقے سے اس کو ابھی میں جیسے سن رہا تھا اپنا کہ اس میں ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے کہ ایران کے خلاف, بات صحیح ہے, تو بھائی پھر ایران اس کا پارٹ ہوتا. اگر ایران اس کا پارٹ نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے, مطلب اس کو کیوں نہیں ہے وہ ساتھ؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو عرب دنیا میں اس وقت جو جذبات ہیں بادشاہوں کے اور جو سربراہوں کے, وہ جس طریقے سے وہ اس وقت مسئلے کی اور یہ فقہ واریت پہ اس وقت بہت ہی شدت ہے, اور یہ بڑی پرانی خواہش تھی یہاں کے پالیسی میکرز کی کہ مسلم دنیا کا یا عالم اسلام کا ہم مقابلہ جو ہے یا اسلام کا ہم مقابلہ, جس طریقے سے ہم نے کمیونزم کا مقابلہ روسی اور چینی دو کیمپوں کی آپس میں مخاصمت کو ابھار کے کیا, تو یہاں پہ بھی ہمیں شیعہ سنی جو مخالفت اور فقہی بہت پرانی جو مباحث ہیں اختلاف کے اور بڑی شدت کے, انہی کو ابھار کے آئندہ اس کا بھی مقابلہ کرنا چاہیے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ خود وہ خواہشات فلفل ہو رہی ہیں. تو جس طریقے سے بننا اس کا سوالیہ نشان ہے, جس طریقے سے اس میں ایکسکلوڈ کیا گیا وہ سوالیہ نشان ہے, جس طریقے سے پاکستان حکومت کا ابھی تک رویہ سامنے آیا ہے وہ ایک سوالیہ نشان ہے. تو مجھے یہ اندازہ نہیں کہ جب بیج بویا جائے گا اتنے سوالیہ نشانوں کے ساتھ تو پھل اس کا بڑا کوئی میٹھا اور کارآمد نکلے گا.
تو پھر ہمیں یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے اس سے کس طرح نمٹا جائے؟
دیکھیے اس میں نبڑنے کی تو دو باتیں ہیں, ایک تو اصولی سی بات ہے اور ایک عملی بات ہے. اصولی بات تو یہ ہے کہ جتنی بھی وار آن ٹیرر پہ بات ہوئی ہے اور جتنا بھی یہ کہ یہ سب چیزیں فوجی حل بھی ضروری ہیں, سیاسی بھی ضروری ہیں, علمی بھی ضروری ہیں, ایجوکیشن کی اصلاحات بھی ضروری ہیں,
لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جو بنیادی بات اس میں اصولی طور پہ جو عام طور پہ مسنگ ہوتی ہے, جو مسنگ لنک ہے, کہ وہ جب تک ان سوسائٹیز میں انصاف کا نظام نہیں ہوگا, جب تک عدل کا نظام نہیں ہوگا, جو اسلام کی بنیادی, جو مسلمانوں کے لیے بنیادی جس کی ضرورت ہے, جب تک وہ نہیں ہوگا, جو لوگ وہاں پہ ہیں مختلف مسالک کے, مختلف زبانوں کے, مختلف رنگ کے, ان کو صحیح معنوں میں انصاف نہیں ملے گا, خواہ وہ جمہوریت کے ذریعے ہو, مواقع کے ذریعے ہو, تعلیم کے ذریعے ہو. تو یہ آپ جو ہے شاخوں سے آپ لڑائیاں کرتے رہیں گے, آپ ان کو روٹ کاز کو نہیں جب تک ٹھیک کریں گے. نمبر ایک, تو اس میں بڑی لمبی بات بھی ہو سکتی ہے کیا کچھ ہونا چاہیے. عملی طور پہ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کو, ترکی کو, انڈونیشیا کو, ملائیشیا کو, الجزائر کو, جو چند ان ممالک جو ہیں مسلمانوں کے جو ذرا نمایاں بھی ہیں, ان کی حیثیت بھی ہے, ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو شیعہ سنی اور عرب اور یعنی یہ جو عجم, خاص طور پہ شیعہ عجم کا یہ جو جس بیس پہ یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں, ان کو حاوی نہ ہونے دیں اس میں جتنی بھی. اور اس میں میرا خیال ایران کی جو لیڈرشپ ہے اس کی بھی فراست کا امتحان ہے کہ وہ بھی یہ مواقع پیدا نہ ہونے دے. تو یہ جب تک یہ نہیں کریں گے, مجھے ڈر یہ ہے کہ سرد جنگ کا ایک دوسرا نقشہ سامنے آ رہا ہے. پہلے جو سرد جنگ تھی وہ نظریاتی تھی لبرل کیپٹلزم اور کمیونزم کے خلاف, اب جو مجھے لگ رہا ہے کہ سرد جنگ کی بیس یہ ہے, کردار تو یہی ہے لیکن اس کی بیس جو ہے وہ فرقہ واریت اسلام کی ہے, اس کی بیس پہ دوبارہ سر جنگ جو ہے وہ کیمپ جو ہے اس کی بیس پہ بن رہے ہیں کہ روس اور آرتھوڈاکس اور یہ جو ایران اور شیعہ اور یہ سب ایک طرف ہوں گے, شاید چائنا بھی کچھ غیر جانب باہر ہو یا ادھر کے, اور یہ سنی اور یو ایس اور یورپ یہ کوئی ایک طرف ہوں. یہ میرا نہیں خیال کہ ایک بڑی کوئی خوشائن چیز ہے. تو اس میں عملی جو کردار ہے یہ جو نہ صرف لیڈرشپ کو بلکہ میں سمجھتا ہوں جو انٹلیکچوئلز ہیں, جو ہمارے جیسے پروفیسر رئیس صاحب ہیں اور دوسرے لوگ ہیں جو اکیڈیمک ہیں, انٹلیکچوئلز ہیں, ان کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بھائی یہ مسلم دنیا میں یہ جو فساد ہے یہ آگے نہ بڑھے. اس میں بہت شدت پائی جاتی ہے, ہر جگہ اس میں شدت ہو سکتی ہے, تو یہ اس میں اپنا کردار ادا کریں اور اصولی طور پہ انصاف کے نظام کی ہے. اور ساتھ یہ کہ پھر یہ جو وار آن ٹیررزم ہے یہ ابھی تک 14-15 سال ٹریلین ڈالرز اور ہزاروں لاکھوں جانوں کے نقصان کے باوجود بھی یہ کوئی حل نہیں ہے اور اس سے کوئی حل نہیں نکلا.
ٹھیک, اوکے. لیکن اس میں کہا جا رہا ہے جتنے بھی آپریشنز ہوئے ہیں, چاہے عراق میں ہوئے ہیں, خاص طور پر افغانستان میں, امریکہ کا یہ کہنا ہے, ان کا یہ موقف ہے کہ اس سے کافی فائدہ پہنچا ہے, امریکہ اور باقی جو دنیا ہے وہ کافی حد تک محفوظ ہو چکی ہے. امریکی عہدیدار جو ہیں ان وہ یہ کہتے رہے ہیں. خالد فاروقی صاحب, آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے. کچھ کالرز ہیں ہمیں کہا جا رہا ہے کافی دیر سے, ان کو مختصراً ہم شامل کرنا چاہیں گے. سندھ سے جتوئی صاحب, جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی سر.
ہلو.
جی آواز آ رہی ہے.
یہ جو بات کر رہا ہے سائیں, یہ بہت اچھی بات کر رہا ہے. یہ یوں سمجھیے اسلام کی جنگ ہو رہی ہے. اور میرے کہنے کا جو بھائی کی بات سے میں بہت متاثر ہوں جس طرح بات کی انہوں نے. اور یہ سنی شیعہ, یہ اگر اسلامی فورسز بنانا تھا تو سارے ملکوں کو اسلامی کو اکٹھے کر کے پھر بتانا. اس میں ایران رہ گیا اور ملک بھی رہ گئے. سائیں کی بات بہت اچھی ہے, انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے.
اوکے, بہت شکریہ آپ کا. لیاقت الملک دیر سے, جی السلام علیکم.
جی السلام علیکم شہناز. یہ خالد فاروقی صاحب کی باتیں ہم نے سن لی, تمام ماہرین ہیں, لیکن میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جب اسلامی ملت اسلامیہ عروج پر تھی تو بیرونی عوامل ایسے تھے مختلف مذاہب کی طرف سے کہ ان کی یونٹی کو ختم کرنے کے لیے, مثال کے طور پر میں خوارج کی مثال دے سکتا ہوں, کافی سارا انہوں نے فساد برپا کیا اور مسلمانوں کی یونٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے. کلیسا کا بھی ایک کردار رہا ہے اس میں کہ وہ آرام سے نہیں بیٹھے ہیں. آج بھی اگر ہم دیکھیں تو کیا اندرونی عوامل صرف اس میں ہیں, اس فساد میں جو عالم اسلام میں برپا ہے, اور بیرونی عوامل کو خارج از امکان قرار دیا جا سکتا ہے کہ ان کی کوئی اس کا اس میں کردار نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے. آج اگر سعودی عرب میں محمد بن سلمان نے جو سوچا ہے وہ صرف ڈیفنس کے حوالے سے نہیں سوچنا چاہیے, اقتصادی ترقی کے حوالے سے بھی. یہ ایک وقت کا تقاضا ہے, اور کافی سارے شاہ فیصل کی اور شاہ کیا عمر یہ قذافی صاحب اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بھی 1974 سے یہ کوششیں تھی. اگر اس چیز کو فرمان چڑھایا جائے تو یہ تیل کی جو بیپاری ہے, اسلحہ کی بیپاری,
یعنی آپ اس الائنس کے فیور میں ہیں لیاقت الملک صاحب؟ آپ کا شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. محمد فرید ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم, ہری پور سے.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. یہ جو ابھی جس کالر نے انصاف کی جو انالیسس کر رہے تھے, انصاف کی بات جو کر رہے تھے, بڑی زبردست بات انہوں نے کی ہے, اور یہی بنیادی وجہ ہے اس ٹیررزم کی اور جتنے فسادات ہیں. وہ کہتے ہیں اسلام میں کہتے ہیں نہیں, نہ کرو بے انصافی کے, بے انصافی اسلام میں حرام ہے. یہی داعش, یہی اس کی سپورٹ میں یہ کہتا ہوں میں, یہ جو انہوں نے یہ بات کی ہے اس کی, کہ یہی داعش, یہی طالب اور یہی بوکو حرام ہے. اگر یہ بے انصافی کرتے ہیں تو ان سے ان کا پیچھا نہیں چھوٹے گا جب تک کہ یہ ہر انسان کو, یہ ہر ملک میں ہر رہنے والے کو انصاف نہ ملے تو. تو بڑی مہربانی, میں ان کی سپورٹ میں بات کر.
بہت شکریہ آپ کا. سرگودا سے ممتاز انجم صاحب. جی السلام علیکم.
جی بھائی شناز السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی
آپ کے مہمانوں کو آداب عرض کرتے ہیں. جی گزارش یہ جی کہ یہ جو ڈراپ سین ہوا نا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں, اس کا آخری سین تھا کرنل قذافی اس کے ساتھ جو ہے, لیکن ہم اس کے حق میں ہیں. لیکن پہلے جب ان کو داعش والوں کو یا سنی جو مجاہدین بنا کر ادھر بھیجے گئے عراق میں شام میں, تو تھا کہ شام کو وہ پریشان کریں گے یا جنگ کریں گے, لیکن جب یہ اندیشہ ہوا کہ یہ تصویر کو بھی لے ڈوبیں گے تو اس وقت ان کو ہی مارنا شروع کر دیا. یہ پالیسیاں کون بنا رہے ہیں ایسی پالیسیاں؟
جی بہت شکریہ آپ کا. خالد فاروقی صاحب, اگر اس الائنس کو ہم دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ کام کرے گا, جو تھوڑی بہت تفصیلات جو ہے ابھی تک سامنے آئی ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ اتحاد جو ہے یہ نہ صرف اس کا ملٹری کمپوننٹ ہے بلکہ یہ جو ٹیررسٹ فنڈنگ ہے اور آئیڈیالوجی ان جیسی چیزوں کو بھی یہ ٹیکل کرے گا. یہ ہم سب کو معلوم ہے, سب یہ مانتے بھی ہیں کہ داعش جو کچھ کر رہا ہے, طالبان جو کچھ کر رہا ہے, بوکو حرام, باقی الشباب جو تنظیم ہے, جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں, وہ جو بھی کارروائی کر رہا ہے مذہب اسلام کے نام پر کر رہا ہے. اس میں حرج کیا ہے اگر مسلمان ممالک ایک اتحاد بناتے ہیں اور اتحاد کی صورت میں ایک یعنی کاؤنٹر نیریٹو سامنے آتا ہے یا اس کی فنڈنگ کو روکنے کی کوششیں کی جاتی ہے, حرج اس میں کیا ہے؟
ظاہر ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اور جتنے بھی امن پسند لوگ, انصاف پسند لوگ ہیں دنیا میں, جیسے زاہد بخاری صاحب نے بھی کہا کہ وہ ان ایفرٹس کو اگر یہ ایفرٹس دیانتداری سے کی جائیں گی تو ہم سب کو اس کی ظاہر حمایت کرنا چاہیے اور اسے ہر طرح کی سپورٹ کرنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے حیرانی ہوئی رسول وقت رئی صاحب کی بات پر, کہ انہوں نے کہا کہ وقت کے تناظر میں, وقت کے تناظر کی روشنی میں جس طرح کی پالیسیز افغانستان میں بنائی گئیں اور وہ اس وقت کا تقاضا تھا. بات دراصل یہ ہے کہ اگر اس وقت کا تقاضا یہ تھا کہ اس وقت جو ہے وہ اس قسم کی پالیسیاں, لیکن اس کے نتائج پر بہرحال جو پالیسی ساز ادارے ہوتے ہیں, پالیسی بنانے والے لوگ ہوتے ہیں, انہیں اس کے دور رس نتائج کو تو بہت سوچنا چاہیے. وہ تو بہت اپیرنٹ نتائج تھے جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہوا اس پالیسی کے نتیجے میں, کہ ہم آج تک جو ہے وہ ہماری وحدت پارا پارا ہے, ہماری سیاست جو ہے وہ ہاسٹیج ہے, یہ تمام جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے, دہشت گردی ہو رہی ہے, وہ اس کے جو تانے بانے ہیں تمام اسی پالیسی سے جا کر ملتے ہیں. اس کی ڈیٹیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. امریکہ نے بڑی بہادری سے اسے قبول کر لیا کہ جو کچھ وہاں پر اس وقت کیا گیا تھا اس کا بیک فلش ہے, لیکن امریکہ ایک بہت بڑی طاقت ہے, $16 trillion کی اکانومی ہے. پاکستان جیسا ملک جس کی 180 billion کی چھوٹی سی اکانومی ہے, بیلجیم ملک سے بھی جو ہے وہ 3 times کم اکانومی کا اس کا سائز ہے, ایسے ملک کو بہت دور اندیش پالیسیاں بنانے کی ضرورت ہے, اور کسی بھی ایسے الائنس میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے جس کا ہمیں بعد میں خمیازہ بھگتنا پڑے. جو یہ لوگ یہ کہہ رہے اس کو بہت آسان لے رہے ہیں کہ ایک بہت ہی نیک خواہشات کے ساتھ یہ ایفرٹ ہو رہی ہے, ایسی بات نہیں ہے. یہ پاکستان اور ایرانی انفلوئنس کے, وسطی ایشیا کے ممالک اور عراق, ایران, شام, اس کے درمیان ایک بہت بڑا رسک پیدا کرے گی پالیسی. یہ پالیسی واضح طور پر اس میں جو مسلمان شیعوں کو نہیں شامل کیا جا رہا, اور جس طریقے سے سعودی عرب خود ایک کانٹروورشل ملک ہے جو وہ یمن میں کر رہا ہے, اور اس کے علاوہ مشرق وسطی کی شام میں بھی, لبنان میں بھی جو اس کی پالیسیز ہیں ان کے ہدف پر کون ہیں ہم سب جانتے ہیں, تو وہ پوری طرح اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں. اور
تو ایران بھی تو کر رہا ہے دوسری جانب خالد فاروقی صاحب, بہت کچھ یمن میں اور شام میں بھی.
ڈیفینیٹلی ایران نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی ہے, لیکن اس کے باوجود ایران نے کسی قسم کا کوئی ایسا الائنس کی دعوت نہیں دی ہے جس میں جو ہے وہ شیعہ ممالک کو صرف شامل کیا جاتا یا ان ممالک کو جو ایران سے حلقہ ہے. پر جب یہ الائنس بن رہا ہے اور یہ دعویٰ ہے کہ مسلمان ممالک میں دہشت گردی کا اس سے خاتمہ کیا جائے گا, تو اسے بہت کمپریہنسو اور تمام تر تعصبات سے بالاتر ہونا چاہیے. ایران نے یہ کال کوئی نہیں دی ہے کہ ایک الائنس بننا چاہیے, یہ کال سعودی عرب کی جانب سے آئی ہے, اور سعودی عرب کو یقیناً عراق, شام اور ایران کو اس میں شامل کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ عراق اور شام جو ہیں وہ دے آر ایٹ دی سینٹر آف ٹیررزم. ہم تو ختم ان کی کنسنٹ, یہ تو وہی والی بات ہو گئی کہ جی جو فلسطین کا مسئلہ ہم حل کریں گے, لیکن فلسطین سے بات, فلسطینیوں کے علاوہ جارڈن, سیریا سے اور سعودی عرب سے بات ہوگی لیکن فلسطینیوں سے بات نہیں ہوگی. تو فلسطینیوں کا مسئلہ وہی کا وہی ہے آج 70 سال سے, کیونکہ ہم نے فلسطینیوں سے بہت طویل عرصے تک بات نہیں کی, تو ہمیں ان سے بات کرنے کی ضرورت ہے. شام کو, عراق کو, ایران کو اس میں شامل کرنے کی ضرورت ہے, تب یہ ایک اتحاد مسلمانوں کا, ایک متفقہ, ایک یونینیمس الائنس ہوگا جو کوئی ریزلٹ پروڈیوس کر سکے گا ان دونوں مراکز میں دہشت گردی کے جو اس وقت بنے ہوئے عراق اور شام. بالخصوص
جی بالکل, اگر اس کو مسلم الائنس کا نام دیا جا رہا ہے تو تمام مسلم کنٹریز جو ہے اس کو اس کا حصہ جو ہے ہونا چاہیے. یہ بتائیے گا ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب, پاکستان جو ہے اس اتحاد کا حصہ بننے جا رہا ہے, حتمی فیصلہ بھی سامنے نہیں آیا ہے لیکن کچھ ایسے ہی پیغامات مل رہے ہیں پاکستان سے, کیا فائدہ اور نقصان ہوگا پاکستان سے اس کو؟
مجھے تو سراسر نقصان لگتا ہے. وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس اتحاد پہ کھلے عام ڈسکشن ہونی چاہیے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پبلک میں ہو, لیکن پارلیمنٹ میں تو ہونی چاہیے. جیسے سعودی عرب نے جب ڈیمانڈ کیا یمن کے لیے فوجوں کا, تو کچھ نہ کچھ یہ رکھا گیا پوسچر کہ بھائی کوئی ڈیبیٹ ہو, تو پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہو نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ پاکستان کو یہ سٹینڈ لینا چاہیے کہ جو اگر تو یہ مسلمانوں کا ہے, مسلمانوں کا ایک پلیٹ فارم جیسا بھی لولا لنگڑا وہ او آئی سی کا ہے, تو اس پلیٹ فارم کے ذریعے سارے لوگ اس میں شامل ہونے چاہیے. یہ اس میں یہ کسی بھی طریقے کا یہ تاثر بھی اگر ہوتا ہے, چاہے میں کہتا ہوں کہ نیت نہ بھی ہو, لیکن ایک پرسپشن جو ہے وہ نیت سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے. اگر پرسپشن یہ آتا ہے کہ اس میں ایران اور جو شیعہ ممالک ہیں اور کچھ اور ممالک ان کو چھوڑا جا رہا ہے, ان کو علیحدہ کیا جا رہا ہے, تو اس سے افادیت پہ اور اس پہ ان ضرب پہنچے گی, افادیت بہتر نہیں ہوگی. تو میں تو پھر اگین کہوں گا کہ پاکستان کو دیکھیں, ہم ابھی بات ہی یقیناً ہوگا پاکستان میں اکانومی ابھی اس کی چھوٹی ہے سب کچھ, لیکن ہم یہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے آدھا گلاس خالی ہے, ہم پاکستان کی کمزوریاں بھی گنوا سکتے ہیں اور پاکستان کی جو مضبوط بنیادیں ہیں وہ بھی گنوا سکتے ہیں کہ دنیا میں چھٹا ملک ہے, اٹامک مسلمان ملک ہے, اس کا پوٹینشل ہے, بے شمار چیزیں بھی اس کے بارے میں ہیں. تو کم از کم مسلم دنیا میں پاکستان اور ترکی اور انڈونیشیا اور الجزائر, یہ جو ممالک ہیں, کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں, ان کو لیڈرشپ کا رول لینا چاہیے, ان کو ایک دور کی بات سوچنے والا ملک اور لیڈرشپ اس کا رول پلے کرنا چاہیے, اور ان سب کو کوششیں کرنی چاہیے کہ اتحاد جو اس میں سارے شامل ہوں, اور اتحاد بھی یہ جو نقل ہے مغرب کی پالیسی کی, جو ناکام پالیسی ہے اس کی کاپی کرنے کی بجائے کوئی انوویٹو آئیڈیا دیں جو ایک کمپریہنسو چیز ہو, کہ جس میں انصاف کا نظام بھی شامل ہے, جس میں یہ غربت کا خاتمہ بھی شامل ہے, جس میں اپنے مسائل کو جمہوری انداز میں حل کرنا بھی شامل ہے, اور جس میں فوجی حل بھی شامل ہوگا بلا شبہ. یہ میں نہیں کہتا کہ
بہت شکریہ
نہیں ہوگا, اس طریقے کی بات کرنی چاہیے, پاکستان کو یہ لیڈرشپ رول لینا چاہیے.
بہت شکریہ ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب, خالد فاروقی صاحب اور پروفیسر رسول بخش رئیس صاحب کے بھی ہم شکر گزار ہیں. اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ سے شہناز نفیس کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.